الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج ہم ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ کی تاریخ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل ہی منفرد شخصیت کے مالک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسا لقب دیا جو کہ کسی اور کو نہیں مل سکا، جن کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے تاریخی کلمات جو ان کی عقیدت میں پیش کیے گئے وہ موجود ہیں، جن کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کے لیے کہ تمہیں اب ایسا سردار نصیب نہیں ہو سکتا، تو دیکھا جائے تو بالکل ہی ایک منفرد شخصیت کے مالک، جو بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ایک صحابی اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہر فیلڈ میں اور ہر شعبے میں اپنی انفرادی خوبیوں کی بنا پر وہ ممتاز نظر آتے ہیں، اور اتنا بڑا لقب ان کو جو ملا امین الامت کا، اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے امانت دار تھے. جو لقب رسولوں کو ملا، جو لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ یہ میری اس امت کے امین ہیں، سبحان اللہ، یہ معمولی آنر نہیں ہے. نام ان کا عامر بن عبداللہ تھا، یعنی فادر کا نام عبداللہ تھا اور ان کا خود کا نام عامر، لیکن نہ ہی وہ اپنے نام سے مشہور ہوئے اور نہ ہی اپنے والد کے نام سے، بلکہ وہ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہوئے. اور ایکچولی دیکھا جائے تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں انہیں کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. تو تیمیہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کے دادی کا نام تھا، اور اس بنا پر وہ ابن تیمیہ کہلائے، تیمیہ کے بیٹے، لیکن والدہ کی وجہ سے نہیں بلکہ والد، اور نہ ہی والد کی وجہ سے بلکہ ایک دادی کی وجہ سے ان کا نام پڑا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پر فرمایا تھا کہ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں. تو یعنی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے نام کی بجائے اپنے دادا کا نام لگایا. کیوں؟ ایک ان کے دادا کو جو عزت، جو شہرت حاصل تھی، جو ایک پرسٹیج، ایک عزت جو ملی ہوئی تھی، جو ایک مقام، ایک تکریم جو ملی ہوئی تھی، وہ والد کو نہیں تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وقت اپنے دادا کی طرف منسوب کیا. اسی طرح سے ابو عبیدہ، یہ ان کی کنیت تھی ابو عبیدہ، ایکچولی ان کا نام عامر تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، تو دیکھا جائے ان کا نام ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اسی نام سے مشہور ہے، ابو عبیدہ بن الجرہ، یعنی ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں ان کے والد کا نام ہمیں نہیں ملتا ہے، اور ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں زیادہ ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی، یعنی ان کا حال حلیہ، ڈیل ڈول یا رنگ کیسا تھا. بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ کافی لمبے تھے اور بہت دبلے پتلے سے تھے، یعنی بہت صحت مند اور بہت تندرست نہیں تھے، لیکن بہت بہادر تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ استغنا ان کے اندر بہت زیادہ تھا. استغنا مطلب بے پرواہی، ہر چیز سے، ایک طرح سے دنیا کی چیزوں سے بے پرواہی برتنا، کہ دنیا میں دل نہ لگنا، دنیا کی چیزوں پر دل کا نہ ریجھنا، اس کو استغنا کہتے ہیں، بے پرواہ ہونا، غنی ہونا. ان کے اندر دنیا سے استغنا بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اور یہ لقب ان کو کس وجہ سے ملا تھا اور کیوں ملا تھا، اس کا بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نسب کہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ جیسے کہ ہم تمام صحابہ کرام کا پڑھ رہے ہیں ابھی، عشر مبشرہ، یہ سب کے سب کہاں سے تھے؟ سب قریشی تھے، اور یہ سب سے آگے جا کر، یعنی سب سے دور جا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نسب آپ سے مل جاتا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گریٹ گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ فہر تھے، اور یہ فہر ہی کا لقب قریش تھا جو کہ بہت ہی مشہور ہوا. تو فہر کے دو بیٹے تھے، حارث اور غالب. غالب کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حارث کی اولاد میں سے ابو عبیدہ بن جراح تھے. یعنی جہاں سے قریش کا لقب پڑا فہر، تو فہر کے یہ دونوں بیٹے تھے، اور وہیں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے. تو بہت دور جا کر نسب ملتا ہے، لیکن بہرحال تھے قریشی ہی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ لقب کیسے ملا امین الامت کا. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت کثرت سے وفود آنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور شروع میں ہی، یعنی مدینہ آنے کے بعد شروع ہی میں وفد نجران آیا، جس کا ذکر ہم آل عمران میں پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور واپس جانے لگے. تب اللہ کے رسول نے ان کو انوائٹ کیا اور کہا کہ آؤ ہم دونوں ایک مباہلہ کریں، جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، نبتہل کا لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں. تو وہ لوگ ڈر گئے اور مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ واقعی میں یہ رسول ہیں، اور اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم پر واقعی میں آفت نازل ہو جائے گی اور ہماری لعنت ہمارے ہی اوپر پڑے گی، کیونکہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے. تو بہرحال وہ مباہلہ کرنے سے تو باز آئے اور کہا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کسی شخص کو بھیج دیجیے تاکہ ہم اس کو جزیہ دے دیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو بھیجنے والا ہوں جو کہ میری اس امت کا امین ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ کتنا بڑا آنر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امین کو بھیجوں گا جو انتہا درجے کا امانت دار ہے. اور یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے سب کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی کہ وہ ہم ہوں، وہ ہم ہوں. اور ہوتا ہے نا ایسے، یہ ایک نیچرل ہے. اب دیکھیں ہم بھی کہیں کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بعض وقت کوئی اناؤنس ہونے والا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا بتائیے کہ کون فرسٹ ہوگا، کون سیکنڈ ہوگا، یا کون آل راؤنڈر ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، یا سلیکشن کس کا ہوا سمجھے. تو ہر ایک کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ہوں وہ، میں رہوں وہ خوش قسمت. تو اسی طرح سے تمام صحابہ کرام کے دل میں وہ شوق پیدا ہونے لگا کہ ہم ہونے چاہیے وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جن کی طرف اشارہ کیا، جو کہ ایک جانثار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکنے والے، آپ نے بہت ہی شفقت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کا نام لے کر، یعنی ابو عبیدہ کا نام لے کر کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اور اسی وقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے روایت سے کہ وہ ایک لمبے فرد تھے، لمبے شخص تھے، یعنی ان کی ہائٹ زیادہ تھی، اور نحیف تھے، یعنی بہت زیادہ صحت مند تندرست توانا نہیں تھے، لیکن چہرے پر بہت نور تھا. اور اس وقت اللہ کے رسول کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تب اللہ کے رسول نے اہل نجران سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ہاذا امین و ہاذہ الامہ، یہ اس امت کے امین ہے. تو یہ خوش قسمتی، یہ آنر جن کو ملا وہ کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنا عظیم و شان لقب ملنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہوں جن کو امانت دار کہا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو بالکل ہی ارلی سٹیج پر، فرسٹ بیچ جو تھا اسلام قبول کرنے والوں کا، اس میں شامل تھے. بلکہ بہت ساری روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیکنڈ ون جو تھے، یعنی فوراً ابو بکر صدیق کے بعد جو سیکنڈ اسلام لانے والے تھے، وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سابقون الاولون کا فرسٹ بیچ تھا. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر. پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ عشر مبشرہ میں سے پانچ افراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود بذات خود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ سیکنڈ نمبر تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیکنڈ نمبر تھے. سبحان اللہ، اصل نام تو عامر تھا، لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو عبیدہ سے ہی بہت زیادہ شہرت پائی اور وہی نام ان کا مشہور ہوا. اور والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن دادا کی نسبت سے وہ زیادہ مشہور ہوئے جن کا نام ابن الجراح تھا، اور لقب امین الامت جو انہیں اللہ کے رسول کی زبان سے ملا. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایکچولی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود لقب تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو کس نام سے جانا جاتا تھا، امین کے نام سے، صادق کے نام. تو سبحان اللہ وہی لقب اللہ کے رسول نے ابو عبیدہ بن جراح کو دیا. ان کی والدہ کو بھی اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا، امیمہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور وہ بھی صحابیہ کے درجے پر فائز ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو جمہور سیرت نگاروں کی رائے ہے کہ یہ یعنی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی 40 سال پہلے ہجرت سے پیدا ہوئے. تو بہرحال ابتدائی زمانے میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، سابقون الاولون میں شمار ہوئے، ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل تھے، ہر جنگ میں، اور ہر جنگ میں بہت زیادہ بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، سبحان اللہ. اور حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا، ہم سب جانتے ہیں مکہ میں جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی چکی رواں تھی، لیکن ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی. پھر ان کو ہجرت حبشہ کا بھی شرف حاصل ہے، یعنی دو ہجرتوں کا، صاحب الحجرتین ہیں. ہجرت کا جو دوسرا بیچ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، ایک فرسٹ بیچ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور دوسرے اس میں 82 مرد اور 12 عورتیں، یا پھر اس سے کچھ زیادہ بتائے جاتے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے دیکھا جائے تو جو سیکنڈ بیچ تھا اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں، لیکن چند عرصہ وہ وہاں رہے حبشہ میں، اس کے بعد وہ مکہ واپس آ گئے. پھر یہاں سے مکہ سے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو بہرحال وہ مکہ واپس آ گئے تھے. پھر جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات ہمارے گھر میں ہی کروائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے جب آپ نے مواخات قائم کروائی. اور وہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کی مواخاتی بھائی طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے، جو انصاری رضی اللہ عنہ، جو انس رضی اللہ عنہ کے سیکنڈ فادر تھے اور ام سلیم نے جن سے نکاح کیا تھا. تو بہرحال مواخات ان کی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور جتنے بھی جو غزوات تھے اس میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ بہادری سے حصہ لیا، اور ان کی تاریخ میں یعنی یہ مثال ملتی ہے کہ بہت ہی بہادر تھے ماشاءاللہ. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر معرکے میں سپہ سالار رہے، کمانڈر رہے الحمدللہ، اور بہت بہادری سے انہوں نے لڑائیاں کی، اور جتنی بھی انہوں نے جنگیں کی الحمدللہ سب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات سے نوازا، یعنی ہر جنگ میں جہاں پر بھی وہ حصہ لیتے تھے، اور بہت کم تعداد میں ان کے پاس لوگ ہوتے تھے، بعض اوقات 300، بعض اوقات 500، بعض اوقات بالکل ہی کم، مختصر. تو مختصر جماعت کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کے بڑے بڑے لشکروں پر حملہ کیا، اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا. تو آپ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے، اصل چیز ٹیکنالوجی یا آپ کے پاس ساز و سامان یا ہتھیاروں سے لیس ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اصل غالب ہونے کے لیے کیا چاہیے، ایمان کا وہ لیول چاہیے. اگر ایمان ہے الحمدللہ اور سورسز کم بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت سے ہمکنار کر سکتا ہے، جیسے کہ بدر میں کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے احد میں کیا، حنین میں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احزاب میں کیا. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان اور توکل. سورسز تو آتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا کام، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پاس بہت سورسز آئے ہوں اور تب انہوں نے دشمن پر حملہ کیا، نہیں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے بے سر و سامان ہی میں اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا. تو بہرحال ہمیں بھی اصل ہم ڈیپینڈ نہ ہو سورسز پر، بلکہ ہم کس پر ڈیپینڈ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہو، توکل ہو، اور اپنے ایمان میں ہم اضافہ کریں. بہرحال جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی، غزوات میں حصہ لیا انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد، ہر غزوے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ان کے بارے میں تقریباً ہر کتاب میں یہ روایت بتائی جاتی ہے اور بعض مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے، لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سال تک کی یہ روایت، یعنی جو شروع کے سیرت نگار ہیں جیسے ابن ہشام، ابن سعد، طبقات ابن سعد ہیں، تو یہ شروع کے سیرت نگار ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا. یہ تقریباً 100 سال 150 سال کے بعد کی پیداوار ہے کہ بعض یعنی 100 سال کے بعد دو لوگوں کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے، یعنی نہ تابعین ہے بیچ میں نہ تبع تابعین ہے اور نہ صحابی ہے بیچ میں نہ تابعین ہے. اور اس کے بعد یعنی تقریباً 100 سال کے بعد ایک اور حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں اپنے والد کو قتل کیا. بہرحال اس کے بارے میں اسکالرس نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور اس پر بات کی گئی ہے، کلام کیا گیا ہے اس واقعے پر، لیکن چونکہ یہ فقہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، اور فقہ میں تو بہت زیادہ اوتھینٹک کا خیال رکھا جاتا ہے، حدیث میں اوتھینٹسٹی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سیرت میں اس طرح سے اوتھینٹسٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور یہ واقعہ بہت جگہ بیان کیا گیا ہے، لیکن شروع کے جتنے بھی کتابیں ہیں سیرت کی، طبقات ابن سعد اور ابن ہشام کی جو سیرت ہے، اس میں کسی میں بھی ہمیں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو جنگ میں قتل کیا. ٹھیک ہے، ہمیں امید ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ان کا والد بھی اسلام کی دشمنی میں اسی طرح سے بہت پیش رہتا، یا پھر ان کو اپنے ڈیفینڈ کے لیے تلوار چڑھانی پڑی، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس میں الگ بات ہے. لیکن 100 سال تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی اس میں یہ واقعہ کوٹ نہیں کیا گیا کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا. جبکہ بعض سیرت نگار جو شروع کے سیرت نگار ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس پر یہ کہنا ہے، صحابہ اکرام کے دور کے جو لوگ تھے انہی کا کہنا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے والد کی وفات زمانے جاہلیت ہی میں ہو گئی تھی، اور یہی بات زیادہ درست لگتی ہے. بہرحال واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کہ اکثر مفسرین جو سورہ مجادلہ کی آیت ہے اس کو ابو عبیدہ بن جراح کی طرف موڑتے ہیں اور ان سے منسوب کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو اتنی خبر نہیں اور نہ ہی ہم نے اتنی تحقیق کی ہے، لیکن جو مختلف اسکالرز کے جو تبصرے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واقعہ 100 سال تک کسی بھی سیرت کی کتاب میں موجود نہیں تھا. بعد میں طبرانی میں یا کسی اور کتاب میں اس کو کوٹ کیا گیا، لیکن اس میں بھی حوالہ یعنی بیچ میں سے جو دو لوگ ہیں وہ منقطع ہیں، یعنی جو چین ہوتی ہے، جو چین آف نیریٹرز ہیں، تو اس میں دو لوگ مسنگ ہیں. تو جب دو لوگ مسنگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، صلح حدیبیہ، اس لیے آپ کو اصحاب الشجرہ بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ سب جنتی لوگ ہوں گے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے. پھر اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو عشر مبشرہ کی خوشخبری ملی، یعنی ان 10 خوش قسمت صحابہ میں آپ تھے جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دی گئی، سبحان اللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو امین الامت کا لقب ملا، جو کہ ایک بہت بڑا آنر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. پھر آپ کے بارے میں ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں. ہم پہلے آپ کی جو فضیلت پر جو احادیث ہیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ہم جو آپ کے معرکے تھے اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور مکی زندگی کے بارے میں تو بالکل ہی کچھ بھی خبر ہمیں نہیں ملتی ہے سوائے اسلام قبول کرنے کے. ہاں، مدنی زندگی میں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی، یعنی زیادہ جو اوتھینٹک روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی نکاح کیا، ایک ہی ان کی بیوی تھی جس سے ان کو دو بیٹے تھے، لیکن وہ بیٹوں کی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس لیے ان کی نسل آگے نہیں چل سکی. تو بہرحال ان کا جو زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے وہ ان کے جنگ کے دوران جو ان کی بہادری، ان کی اسٹریٹجی، جس طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک ملک، ایک کے بعد ایک شہر الحمدللہ وہ فتح کرتے چلے گئے. تو آخر ایسی کیا چیز تھی جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی تھیں، اور کیسا مسلمانوں کو ایک طرح سے دھن سوار تھی، اور کیسے وہ لوگ اللہ تعالی کے دین کے سپاہی تھے، کیسے وہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے وہ انہوں نے اپنی جانیں تک لگا دی، کہاں کہاں تک اسلام کو پہنچا دیا انہوں نے، اور اتنے بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے آتے تھے لیکن وہ کبھی گھبرائے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو توکل کس پر تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر. اور آج ہمارا سارا توکل کس پر ہے؟ اسباب پر. یہی فرق ہے اصل میں، اور یہ بہت بڑا فرق ہے. اسی بنا پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مغلوب ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے آج. تو وہ کسی نے کہا ہے نا، جیسے علامہ اقبال ہی نے کہا ہے کہ غرض اگر چاہوں تو الفاظ میں نقشہ کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ. یعنی ایسے تھے وہ صحابہ کرام کہ اگر میں الفاظ میں ان کا نقشہ کھینچوں آج کی نوجوان نسل کے سامنے، تو آج کی نوجوان نسل تو تخیل امیجن بھی نہیں کر سکتی، ان کو جج بھی نہیں کر سکتی کہ اچھا ہے بھلا ایسے بھی لوگ تھے. آج کی نوجوان نسل کہے گی کہ یہ تو کوئی خواب و خیال کی بات نہیں، بھلا اتنا بہادر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج تو ہمارے بچے، ہم سب جانتے ہیں، چھٹکلی نہیں مار سکتے، کاکروچ سے ڈرتے ہیں، تو پھر بھلا وہ کیا بہادری دکھائیں گے؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کے ایمان کو تازہ کریں اپنے بچوں کے، ان کو یہ صحابہ کرام کی سٹوریز پڑھائیں، ان کو بتائیں بیٹھ کر. آپ دیکھیں جب تک کہ وقت نہیں لگائیں گے نا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کو قربانی دینی پڑتی ہے. ماں جب تک ساتھ میں نہیں بیٹھے گی، ماں جب تک اپنے بچوں کو لے کر اپنے جو ہمارے آئیڈیاز، ہمارے جو ہیروز تھے، ان کے بارے میں نہیں بتائیں گی، تب تک یہ بچے کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں آج کے دور کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے دور کا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے ذہین ہو. وہ زمانے میں لوگوں، آج کے دور کے لحاظ سے، آج کے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کی چالوں کو سمجھنے والے بنے. وہ سمجھنے والے بنے کہ آج ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم اسلام کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو فروغ دے سکتے ہیں. یعنی ہمارے بچے دین کے داعی بنے، اسلام کے علم بردار بنے، اسلام کے ریپرزینٹیٹو بنے، اچھے نیک اور صالح، وہ بھی امین بنے، امانت دار بنے. چاہے پوری کی پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو رشوت میں، دھوکہ دہی میں، سود خوری میں، لیکن ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل، ان کو معلوم ہو کہ نہیں، ایمانداری کیا ہوتی ہے، ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ جب ہم کل اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو کیا ہم واقعی میں اس وقت سرخرو ہو سکیں گے اور کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے دین کے لیے یہ اور یہ اور یہ نذرانے پیش کیے تھے دنیا میں، کہیں ہم نے اپنی زندگی لیپ ٹاپ کے آگے تو نہیں گزار دی، موبائل کے ساتھ تو نہیں گزار دی؟ تو بہرحال یہ ہمیں اپنی آج کی نوجوان نسل کو سمجھانا ضروری ہے. اور یقین جانے کہ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، یعنی آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی موبائل ہے، کہ کس طرح سے یہ موبائل نے ہمارے بچوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ اس کے بغیر ایک لمحے ہمارے بچوں کا گزارا نہیں ہے. اور اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جب ہمارے بچے یا ہم لوگ کہیں جاتے ہیں یا کوئی لوگ ہمارے گھر آتے ہیں، تو اب سب سے پہلے اگر ہم پوچھیں بھی کہ بھائی کیا چاہیے، ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے، کھانا کھا کر جائیں گے یا ناشتہ کریں گے، اب اس کی حاجت نہیں ہے بچوں کو. اب بس آنٹی آپ کا پاسورڈ کیا ہے، وائی فائی پاسورڈ دے دیجیے. یعنی اب ہر گھر میں جا کر بچے یہ مانگتے ہیں کہ نہ چائے چاہیے، نہ شربت چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، بس کیا چاہیے؟ وائی فائی پاسورڈ چاہیے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہم بغیر وائی فائی کے نہیں رہ سکتے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. تو بہرحال جو آپ کی فضیلت ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے تو جنگ احد کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنر ملا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے رہ گئے تھے اور طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، بالکل ڈھال بن گئے تھے، اور چھ انصاری ایک ساتھ یہ کے بعد دیگرے آپ کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے، اور آپ کے آس پاس سب ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، آپ کے سامنے لمحوں میں وہ لوگ شہید ہوئے اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے کرتے. سوچیں ذرا کیسے جان اثار تھے. اور ابن قمعہ اور ایک اور کوئی شخص تھا، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں اور آپ کا کام تمام کر دیں. کہا رہا تھا کہ ابن قمعہ نے اس طرح سے تلوار ماری کہ وہ آپ کے سائڈ پر پڑی، چہرے پر، اور آپ کے جو خود کی کڑیاں تھیں، اس زمانے میں ایسے کڑیاں جو چین جیسے ہوتی ہیں نا، وہ چین جیسی وہ لوگ خود پہنا کرتے تھے، تو وہ کڑیاں جو ہے وہ آپ کے دہانے میں گھس گئیں، جو سائڈ کا جو ہوتا ہے دہانا، اس دہانے میں گھس گئیں. اور کہا جاتا ہے کہ اسی وقت ابوبکر صدیق کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی، کیونکہ وہ لڑتے لڑتے آگے چلے گئے تھے، اللہ کے رسول سے دور ہٹ گئے تھے تھوڑا سا، اور اسی دوران جو ہے ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ابو طلحہ گر گئے زخموں کی تاب نہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے. اور ابوبکر صدیق دوڑے وہاں پر، تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پرندے کی تیزی سے اڑتا ہوا مجھ سے آگے وہاں پہنچ گیا، اور اللہ کے رسول نے سب کہا کہ یہ طلحہ ہے، اپنے ساتھی کو سنبھالو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان طلحہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص پرندے کسی تیزی کے ساتھ مجھ سے آ ملا، اور وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول کا دفاع کرتے رہے. اس وقت طلحہ بن عبید اللہ آپ کے سامنے گرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو، اس پر جنت واجب ہو گئی. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیشانی اور آپ کے جو رخسار مبارک تھا اس میں خود کی کڑیاں دھس گئی تھی، وہ میں نے نکالنی چاہیے، تو ابو عبیدہ بن جرح نے اس کو کہا کہ اے ابو بکر مجھے اجازت دیجئے کہ میں نکال سکوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابو عبیدہ بن جرح کی آپ سبحان اللہ آپ دیکھیں فرما برداری، آپ دیکھیں یعنی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ پہلا حق ابو بکر صدیق کا ہی تھا یا ابو بکر صدیق کا ہے، لہٰذا انہوں نے میدان جنگ میں بھی اجازت لی ابو بکر صدیق سے۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے تہذیب، یہ ہوتے ہیں آداب۔ آج ہم سب ان آداب سے، یہ تہذیب سے آج ہم بالکل ناواقف ہیں۔ تو بہرحال جنگ کے میدان میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جو رخسار مبارک میں جو کڑیاں گھس گئی تھیں خود کی، اس کو نکالنے کی اجازت چاہیے ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی آہستہ سے کھینچ کر کڑیاں نکالی اور اپنے دانت پر زیادہ زور دیتے رہے کہ کڑی نکل جائے لیکن اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو، اور اس چکر میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک دانت بھی ساتھ میں نکل گیا۔ پھر انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ سے دوسری طرف جو خود کی کڑیاں دھسی ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ لگایا کڑیوں میں اور دانت سے پکڑ کر کڑی کو کھینچا تو دوسری طرف کا دانت بھی ان کا نکل گیا، یعنی دو دانت ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے میں نکل گئے، اور پھر وہ ایسی رہی وہ جگہ ان کی، وہ دو دانت ان کے نکلے ہوئے رہے۔ اب دیکھیں کتنے صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں جنگ احد میں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے ہی نہیں آتی ہے، پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، پہلے بتانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے جان نثار بندے ہیں، ہم تو سب کچھ تیری راہ میں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور سب کچھ دینے کے بعد بھی صحابہ کرام کا حال تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سب کچھ کر کے بھی یہ ایسی سوچ، اور یہی آج کے دور کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیاں کھپا دیں، ہم اس میں لگا دیں اپنی زندگیاں، 24 گھنٹے ہمارے ذہن پر یہی فکر سوار ہو کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو صحیح دینی تعلیم پر لا سکیں، صحیح دین کا علم دے سکیں، کس طرح سے ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکیں، کس طرح سے ہم اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس کیا کیا آئیڈیاز ہیں، کیا سورسز ہیں، کیا وسائل ہیں جس کو میں استعمال کر کے اسلام کی جس طرح سے بھی ممکن ہے میں خدمت کروں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ سوچو، ہر ایک اپنے آپ پر رکھ کر سوچے، آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ پر رکھ کر سوچے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیا کیا کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، میں اپنی ان صلاحیتوں کو کیسے اپنے دین کے لیے لگا سکتی ہوں، وقف کر سکتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بار آپ قدم رکھیں اس راہ میں، آپ ایک بار اپنے آپ کو کھپا کر دیکھیں، آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ لگا کے دیکھیں اس راہ میں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا جاتا ہے، کیسے راستے آسان کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری یہ آیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں نہ بنے وہ لوگ جو والذین جاہدوا، جن کے لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ والذین جاہدوا، جو لوگ بھی جدوجہد کریں گے ہم راستے آسان کر دیں گے، سہل کر دیں گے، ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سجھاتا چلا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں دہانوں سے اپنے کڑیاں نکالی اللہ کے رسول سے، اور اس چکر میں ان کے دونوں دانت نکل گئے تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس وقت طلحہ رضی اللہ عنہ تکلیف میں تھے، اور طلحہ سے بھی زیادہ اللہ کے رسول تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ کڑیاں نکالی گئیں تو اس سے خون نکل گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے چہرے مبارک کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر بعد میں فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما نے چٹائی جلا کر آپ کے زخم پر لگائی تھی، اس کی راکھ، تاکہ خون بند ہو جائے۔ تو اپنی جان لگا دینی پڑتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہیں کہ ابو بکر صدیق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عمر سے۔ انہوں نے کہا کہ پھر کون، تب عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو عبیدہ بن جراح سے۔ میں نے عرض کیا پھر کون، تب عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ اور جب وفد نجران آیا تھا یمن سے، تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے جب درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیجیے جو ہمیں، جس کے پاس ہم یہ جزیہ دے سکیں، تب اللہ کے رسول نے ابو عبیدہ بن جرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ، یہ اس امت کا امین ہے. سبحان اللہ. پھر امین الامت کے علاوہ ان کو نعم الرجل کا بھی لقب ملا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق بہت اچھے آدمی ہیں، عمر بہت اچھے ہیں، ابو عبیدہ بن جرہ بہت اچھے آدمی ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بہت اچھے آدمی ہیں، ثابت بن قیس بن شماس، معاذ بن جبل، معاذ بن عمرو بن جموں بہت اچھے آدمی ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث ہے. سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل نام لے کر فرما رہے کہ یہ سب بہت اچھے لوگ ہیں، نعم الرجل. سبحان اللہ. اور پھر ان 10 خوش قسمت لوگوں میں ابو عبیدہ بن جرہ بھی شامل تھے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، ان میں سے ایک ہیں یہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ. پھر عمر رضی اللہ عنہ ان کی عقیدت میں یا ان کی جو تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ راشد بن سعد کہتے ہیں کہ شام کے سفر میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرخ کے مقام پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ شام میں شدید وبا پھیلی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے موت آ گئی اور ابو عبیدہ بن جرہ زندہ رہے تو میں انہیں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں. اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو نے امت محمدیہ پہ اسے خلیفہ کیوں مقرر کیا، تو میں عرض کروں گا کہ میں نے تیرے رسول کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابو عبیدہ بن جرہ ہے. لوگوں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، کہنے لگے قریش یعنی بنو فہر کے بڑے بڑے سرداروں کا کیا بنے گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے وہاں وبائی موت آ گئی اور ابو عبیدہ کو بھی موت آ گئی تو اس صورت میں حضرت معاذ بن جبل کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں. اگر میرے رب عزوجل نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اسے خلیفہ کیوں مقرر کیا، تو میں عرض کروں گا میں نے تیرے رسول کو فرماتے سنا کہ معاذ رضی اللہ عنہ قیامت کے روز حشر میں اس طرح آئیں گے کہ وہ تمام علماء میں سے نمایاں فاصلے پر آگے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی معاذ رضی اللہ عنہ کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنی کم عمری میں وہ وہاں پر یمن کے قاضی بنا کر ان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جو 10واں سال تھا ہجرت کا، تو معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ اے معاذ تم یمن کی طرف جاؤ، اور آپ نے ان کو وہاں کا قاضی اور والی مقرر کیا. تو جب معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہوئے، تو تب معاذ رضی اللہ عنہ نے اترنا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم سوار ہی رہو. تو معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر اور اللہ کے رسول نیچے کھڑے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور اے معاذ ہو سکتا ہے کہ میری اس مسجد نبوی میں تم مجھے اس کے بعد نہ دیکھ سکو اور میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو. اتنا کہنا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو بہت رونا آیا اور وہ روتے جاتے تھے، اور واقعی میں اس کے بعد ان کی اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے رسول وفات پا گئے. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ حسن حدیث ہے، کہ اگر ابو عبیدہ بن جرہ کو بھی موت آ گئی تو میں معاذ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ سب علماء سے آگے آگے ہوں گے، نمایاں فاصلے پر آگے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی علماء کے بھی آگے ہوں گے، وہ کیسی شان ہوگی صحابہ کرام کی. سبحان اللہ. پھر ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے تو معززین شہر آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے، لوگوں نے پوچھا کون سا بھائی، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ، لوگوں نے بتایا وہ ابھی تشریف لاتے ہیں. جب ابو عبیدہ آئے تو اونٹ سے اترے اور عمر رضی اللہ عنہ سے گلے ملے. پھر عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ کے گھر تشریف لائے. عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک تلوار، ایک ڈھال اور اونٹ کا کجاوا پڑا دیکھا تو کہا ابو عبیدہ جتنا کچھ سامان تمہارے ساتھیوں نے بنایا ہے اتنا تو تم بھی بنا لیتے. ابو عبیدہ کہنے لگے امیر المومنین میری یہ بے سر و سامان ہی مجھے میری منزل تک پہنچائے گی. کتنا گہرائی والا جملہ ہے، آپ غور کریں کتنی زیادہ گہرائی ہے اس جملے میں، کہ میری یہ بے سر و سامان ہی مجھے میری منزل تک پہنچائے گی. یعنی کتنی سادگی تھی. ایک اور جملہ ہمیں ملتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اے ابو عبیدہ شام آنے کے بعد یعنی سیریا آنے کے بعد ہر ایک بدل گیا ہے اور ہر ایک نے اپنی جو طرز ہے زندگی گزارنے کی وہ بڑھا لی ہے، طرز زندگی یا جو بھی وے آف لائف ہے وہ اس کو اونچا کر لیا ہے لیکن سوائے تمہارے. اور کہا جاتا ہے کہ اسی سفر کے دوران جب ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی ابو عبیدہ نے ان کو انوائٹ کیا اپنے گھر کھانے کے لیے, تو بہت ہی سادہ کھانا تھا, بالکل سوکھی روٹی تھی. تو عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا کھانا ہے؟ کہنے لگے کہ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں, اس لیے میں آپ کو انوائٹ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا. سوچے ذرا یہ کون ہے, اس وقت کے سب سے بڑے لشکر کے سپاہ سالار ہیں, کمانڈر ہیں, ان کو تو کیا کیا فیسلٹیز حاصل نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس خادموں کی ایک قطار ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں, ایک خادم نہیں رکھا, ایک بھی نہیں. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے لیے اور معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ساتھ کئی ہزار درہم بھیجے. کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جورہ رضی اللہ عنہ تو اسی وقت پورا کا پورا وہ جو مال تھا وہ لشکر میں بانٹ دیا, صدقہ کر دیا. اور معاذ رضی اللہ عنہ نے دو تین کچھ چیزیں رکھ کے, یعنی دو تین دینار رکھ کے, باقی کا سارا مال انہوں نے بھی ضرورت مندوں کو دے دیا. کیسے لوگ تھے یہ. جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے خط لکھا کہ کچھ تو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے, تو پھر وہی جواب ملا کہ آخرت کے لیے کافی ہے. کہا جاتا ہے کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور اس وقت یہ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اور ایک ایک شہر فتح کرتے چلے جا رہے تھے, ابو عبیدہ بن جرہ. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہی نصیحت بھرا خط لکھا اور اس میں ان کو وصیت کی اور نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, عدل کرنا, انصاف کرنا. سوچیں ذرا کہ کیسے صحابہ اکرام تھے, کیسے ان کو فکر تھی, ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابن ابو نجی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کوئی تمنا کرو, یعنی ہر کوئی اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے. تو ہر آدمی نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تمنا کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کا ٹرن آیا تو کہنے لگے میری تمنا تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ جیسے نیک لوگوں سے بھرا ہوا گھر مجھے ملے. لوگوں نے کہا یہ تمنا کر کے آپ نے اسلام کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی یہی چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے پوری زمین بھر جائے, یعنی کیسے وہ نیک ہوں گے, کیسے وہ صالح ہوں گے. تبھی عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے. پھر ان کے بارے میں جو بہت ہی مشہور واقعہ ملتا ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں غزوہ سیف البحر, یا اس کو خبت بھی کہا جاتا ہے, غزوہ خبت, کیونکہ اس میں وہ لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے, درختوں کے سوکھے پتے جھاڑ کر وہ لوگ اس کو کھاتے تھے, کیونکہ سفر میں ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا کھانے پینے کے لیے سامان. اور یہ سوکھے پتوں کو جھاڑنا, یہ سوکھے پتوں کو خبت کہا جاتا ہے عربی زبان میں. کہہ رہے تھے کہ ان کا جس لشکر کے سپاہ سالار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرف بھیجا تھا چند لوگوں کے ساتھ, تو دوران سفر یہ تمام خوراک ختم ہو گئی. ایک انصاری صحابی تھے, انہوں نے ایک ساتھ تین اونٹ ذبح کیے, وہ بھی تھوڑے دن میں ختم ہو گئے. اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ اور تین اونٹ ذبح کیے, وہ بھی ختم ہو گئے. اب سواریاں بھی نہیں تھیں ان کے پاس کچھ, یعنی جن سواریوں پر تھے انہیں اونٹوں کو انہوں نے ذبح کر لیا. اور شروع میں ان کے پاس چند کھجوریں تھیں, بس وہ کھجور روزانہ کھاتے تھے. اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ لشکر کو دو دو کھجوریں دیتے تھے اور خود ایک ہی کھجور کھاتے تھے. اس سے بھی آپ دیکھیں ان کی ایمانداری اور دوسروں کو ترجیح دینا, یہ پتہ چلتا ہے. تو بہرحال جب بالکل ہی سب کچھ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان پر بہت بڑا احسان کیا کہ جب وہ سمندر کے راستے سے گزرے, اس لیے اس کو غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے سے وہ لوگ گزرے. تو یہ لشکر جب وہاں سے گزر رہا تھا اور 300 آدمی تھے اس میں, اور راستے میں ہی جابر بن عبداللہ کہتے کہ ہمارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنا اپنا توشہ لے آئے, سارا توشہ کھجوروں کے دو تھیلے بنے. امیر لشکر روزانہ ہمیں اس سے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتے حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گیا. اب ہمیں روزانہ ایک کھجور کھانے کو ملتی, بس آپ سوچیں پورے دن میں ایک کھجور. جابر بن عبداللہ سے پوچھا راوی نے کہ پورے دن میں ایک کھجور کیا گزارا کرتی ہوگی؟ تو جابر بن عبداللہ نے جواب دیا جب وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تب ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی. یعنی آپ سوچیں کہ کیا حال ہوا ہوگا, کیسے وہ انہوں نے سفر کیا ہوگا کمپلیٹ. کھانے کی تلاش میں وہ کہتے کہ ہم سمندر کی طرف گئے, وہاں ایک بڑے ٹیلے جیسی مچھلی آ رہی تھی, ہم نے اسے پکڑا اور سارا لشکر 18 روز تک 18 days تک کہ اس کا گوشت کھاتا رہا. واپس جاتے ہوئے ابو عبیدہ بن جرہ جو کہ امیر لشکر تھے انہوں نے حکم دیا تو ہم نے اس مچھلی کی دو پسلیاں کھڑی کی, یعنی وہ کمان کی جیسی پستیاں, یعنی انہوں نے کیا کہ وہ مچھلی کا جو ڈھانچہ تھا پورا اس کو کمان کی طرح کھڑا کر دیا, اور اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ ان پستیوں کے نیچے سے گزر گیا. سبحان اللہ, یعنی آپ سوچیں کہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی, وہ بلو ویل ہو سکتی ہے, تو کتنی اونچی کتنی لمبی مچھلی ہوگی کہ جب اس کو کمان کی طرح اس کا ڈھانچہ رکھا گیا تو اونٹ پر بیٹھا ہوا ایک سوار شخص اس میں سے گزر گیا اور وہ ڈھانچے نے اس کو ٹچ نہیں کیا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا جو ڈھانچہ تھا اس کے اوپر تین صحابہ کرام بیٹھے, یعنی اتنا بڑی اس کی آنکھیں تھیں. تو بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مچھلی کا الحمدللہ ان کو کھانا فراہم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. اصل میں جب یہ لوگ واپس پہنچے اور جب اللہ کے رسول کو بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل انہیں جو سی فوڈ ہے وہ حلال ہے اور تم نے اچھا کیا, کیونکہ ان لوگوں کو شک تھا کہ ہم نے وہ مچھلی کھائی تو اچھا کیا نہیں کیا. بہرحال جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا کچھ گوشت بچا کر بھی لائے ہو, تو ایک صحابی کے پاس کچھ اس کا گوشت بچا ہوا تھا مچھلی کا, تب اللہ کے رسول نے وہ مچھلی کا گوشت بھی کھایا. تو تبھی بس وہی واحد ٹائم تھا جب اللہ کے رسول نے سی فوڈ استعمال کیا, سمجھے. اور تبھی سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر, اللہ کے رسول نے فرماتا ہے کہ سمندر کے جو جاندار ہیں وہ سب حلال ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ان کے جو مشہور واقعات ہیں خصوصاً جنگ کے تعلق سے, اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس پہلے ہی کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مہم کی طرف بھیجا, اور آپ آلریڈی ایک مہم روانہ کر چکے تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے 300 مجاہدین کے ساتھ, تو ان کو لگا کہ یہ فوج بہت کم ہے, یہ غزوہ ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ, سوری یہ سریا. تو جب وہاں وہ پہنچے تو ان کو لگا کہ بہت کم لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ مدد چاہیے اور مجھے مزید کمک بھیجی جائے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور 200 لوگوں کے ساتھ بھیجا, اور کہا کہ تم دونوں برابر ہوں گے, یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی سپہ سالار ہوں گے اور تم بھی سپہ سالار ہوگے, یعنی دونوں کا درجہ برابر ہوگا, کوئی کسی کے انڈر میں نہیں ہوگا, اور یہ بات تم وہاں پہنچ کر بتا دینا عمرو بن عاص کو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو عمرو بن عاص تھے وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی بڑی شخصیت تھے, سمجھے. ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا, بہت ہی ذہین, بہت انٹلیکچوئل, اور ان کی بہادری کا اور ان کی کیا کہنا چاہیے کہ دور اندیشی یا جو بھی آپ کہہ لیں ان کو, فہم و فراست کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جیسے ہی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اس کے 2-3 دن کے بعد ہی اللہ کے رسول نے ان کو اتنے بڑے اہم سریے پر کمانڈر بنا کر بھیج دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر اہم شخصیت تھے یا کس قدر اہمیت کے مالک تھے. تو بہرحال جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ کو میرے انڈر میں کام کرنا ہوگا, یعنی آپ سپہ سالار نہیں ہو سکتے, چونکہ پہلے سے میں سپہ سالار ہوں اس مہم کا, لہٰذا آپ میرے انڈر میں کام کریں گے. ابو عبیدہ بن جرح نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے ایسا ایسا کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو میرے ہی انڈر میں کام کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے. بہرحال ابو عبیدہ بن جرح نے ان کی بات مان لی, جبکہ اللہ کے رسول نے ان کو خود بھی سپہ سالار بنایا تھا, لیکن انہوں نے ابو عبیدہ بن جرح, ان کی اتنی نرمی تھی شخصیت کے اندر, اس قدر عاجزی تھی کہ انہوں نے ان کے انڈر میں کام کیا. حالانکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں, لیکن یہی ہوتی ہے آپ دیکھیں عاجزی, اور یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ دیکھیں تکرار سے بچا جائے, یعنی معاملات کو سلجھانا چاہیے نہ کہ الجھانا چاہیے. اور یہ صحابہ کرام سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ, کہ وہ لوگ کیسے دور اندیش تھے, کیسے سمجھدار تھے, کہ معاملات کو سلجھایا کرتے تھے بجائے اس کے کہ اس کو الجھایا جائے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم الٹا مزید کنفیوز کرتے ہیں, لوگوں کو بھی خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں, مزید معاملات کو الجھاتے ہیں سلجھانے کی بجائے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو دوسری مہم پر بھیجا, اور اسی مہم کے دوران پھر ان کو وہی مچھلی کا واقعہ, مچھلی الحمدللہ ان کو ملی, اور اس کو سریہ خبت بھی کہا جاتا ہے اور سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اور اس وقت فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے. اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبیدہ بن جرح نے بہت زیادہ ساتھ دیا, ایک طرح سے وہ دست بازو بنے رہے. فتنہ ارتداد کے وقت جو شام اور ایران میں ایک مورخ آرائی شروع ہو چکی تھی, یعنی تقریباً 13 ہجری کا وقت تھا یہ, اور ابو بکر صدیق نے شام پر مختلف طرف سے لشکر کشی کا حکم دیا تھا, اور اس نے ایک لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جرح کو بنایا تھا. حمص کی طرف انہوں نے ابو عبیدہ بن جرح کو پھر عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف بھیجا اور شرحبیل بن حسنہ کو اردن کی طرف بھیجا اور یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف بھیجا. بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اگر تمہیں کسی ایک جگہ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہو تو تم لوگ وہاں جمع ہو جانا, اور اس وقت تمہارے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح ہی رہیں گے. اور ابو عبیدہ بن جراح کو ابوبکر صدیق نے ان الفاظ میں نصیحت کی تھی کہ اے ابو عبیدہ, اچھے عمل کرنا, مجاہد بن کر رہنا, شہید کی موت مرنا, اللہ تعالیٰ تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دے اور دنیا اور آخرت میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اللہ کی قسم, مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, جو دنیا سے متعلق کوئی لگاؤ نہیں رکھتے, جو آخرت کے طالب ہیں. اللہ نے تم پر بڑا فضل کیا ہے کہ تم مسلمانوں کی فوج لے کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے جا رہے ہو. لہذا جو لوگ اللہ کے منکر ہیں, اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, جھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہیں, ان سب سے جہاد کرنا. جب ابو عبیدہ شام پہنچے اور دیکھا جائے تو جو شام کا لشکر تھا وہ تو ہر طرح سے کیل کانٹے سے لیس تھا, جو رومیوں کا لشکر تھا اور بہت بڑا لشکر تھا. ان کے مقابلے میں ابو عبیدہ کے جو پاس لشکر تھا وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر تھا. بہرحال وہ جاویہ کے مقام پر پہنچے اور اس وقت ہرقل بہت زبردست جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا, یعنی ہرقل نے اپنی فوج کو بھیجا تھا تیاری کے ساتھ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے تھوڑی مدد کی ضرورت ہے. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو, جو کہ عراق میں جنگ کر رہے تھے اور ایرانیوں کے خلاف مصروف پیکار تھے, ان کو حکم دیا کہ آپ جا کر ابو عبیدہ بن جراح کی مدد کریں. پھر یہ دونوں لشکروں نے مل کر الحمدللہ وہاں پر فتح حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا شہر تھا, ان کا دو طرف سے اس کے دروازے تھے اور کئی دن کی کوشش کے باوجود بھی وہ دروازے کھول نہیں رہے تھے اس فصیل کے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسی طرح سے کچھ معاملہ کیا کہ جس کی بنا پر وہ دروازہ کھل گیا, یعنی وہ اندر گھس گئے اور اندر سے دروازہ کھول دیا تو فوج اندر داخل ہو گئی. اور ادھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بار بار ان سے ڈیلنگ کر رہے تھے کہ یا تو تم ہتھیار ڈال دو اور ہم تم کو امان دیتے ہیں, اگر تم ہتھیار ڈال دیتے ہو تو تمہارا علاقہ تمہارے ہی قبضے میں رہے گا, تم ہمیں یا تو جزیہ پے کرنا یا پھر ہماری بات مان کر چلنا. تو ادھر سے انہوں نے کیا کیا, یعنی جو اندر شہر کے لوگ تھے وہ بھی بڑے, ظاہر سی بات ہے وہ تو رومی تھے اور ان کو تو جنگ کا بہت تجربہ تھا, بہت زیرک بھی تھے وہ لوگ. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا, ان کو خبر ملی کہ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فصیل کھول دی ہے, دروازہ کھول دیا ہے فصیل کا. تو انہوں نے ادھر ابو عبیدہ بن جراح سے ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور آپ ہم کو امان دیجیے, کیونکہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود ہتھیار ڈال دے اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے, تو پھر اس کو جو حقوق ملتے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. اور جو کوئی اگر فتح کرتا ہے کسی ملک کو, جیسے پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے تھے, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئے اور فتح حاصل کر لی, تو اس صورت میں ہارنے والی قوم کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, سمجھے, ان کو ہر بات جیتنے والی قوم کی ماننی پڑتی ہے. جب وہ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ادھر سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کمپرومائز کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے, تو اب جب دونوں ملے تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خالد بن ولید سے کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے اور مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے اور وہ وعدہ نبھاتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جو کہ ایک طرح سے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے, لیکن انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کی بات پر ایک لفظ نہیں کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں, سبحان اللہ. حالانکہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی, وہ دروازہ کھول چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ابو عبیدہ بن جراح نے ان کو زبان دی تھی, لہٰذا اس کا پاس و لحاظ کیا, یہ مسلمان تھے. اور پھر مسلمانوں کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ لڑنے والے ہیں, عجیب عجیب ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف, استغفر اللہ. تو مسلمان تو اس طرح سے امن و امان کے علمبردار ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ جو اگلا معرکہ تھا, جو کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کیا, کہ پھر اردن میں ہرقل نے بہت بڑی فوج جمع کی اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگوں نے بہت زیادہ تیاریاں کی. اس وقت ان لوگوں نے سوچا, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمام علاقوں سے فوج کو جمع کیا جائے اور ایک ہی جگہ زور لگایا جائے, تو یہ لوگوں کو جو پرانے علاقے تھے, جو سیریا کا علاقہ تھا, دمشق کا علاقہ تھا, وہ چھوڑنا پڑا. جب یہ لوگ فوج اپنی وہاں سے ہٹا لائے اور ان کو آزاد چھوڑ دیا اور ان کو ان کا جزیہ واپس کر دیا, تو یہ ایک سب سے بڑی حیرانی والی بات تھی کہ وہ قوم وہ لوگ حیران تھے کہ کیسے ہیں مسلمان، کیا یہ کوئی فرشتے ہیں یا یہ انسان نہیں ہے کہ یہ ہماری دی گئی رقم کو الٹا ہمیں واپس دے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ہمارے پاس لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا کردار تھا جس کی بنا پر اسلام پھیلتا چلا گیا ماشاء اللہ۔ تو بہرحال پھر جو ایک مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب تعاون اموات ہم نے اس دن پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کی جو فکر ہے وہ بھی ہمیں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ جس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ملاقات کی کسی مقام پر، اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس جا رہے تھے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ جہاں مطلب آپ وہاں نہ جائیں آگے، اور وہ ابو عبیدہ بن جراح اور پورے لشکر کو بھی واپس لانا چاہ رہے تھے، یا ابو عبیدہ بن جراح کو واپس لانا چاہ رہے تھے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ نہیں، میں فوج کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا اپنی جان بچانے کے لیے، اور آپ بھی کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اسی وقت پھر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے اسی وقت دوران وہ واپس تشریف لائے، اور پھر عبدالرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ میں نے خود اللہ کے رسول کو سنا ہے کہتے ہوئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں پر بھی تعاون پھیلے تو جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں سے واپس نہ آئے، کہیں اور نہ جائے، اور جو لوگ دوسری جگہ ہیں وہ وہاں اس جگہ نہ جائیں۔ تو تب پھر یہ ایک طرح سے یہ صحیح بات لوگوں کو پتہ چلی تھی۔ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ کیوں تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سپہ سالار تھے، جب کہا جاتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے لشکر وہاں جمع ہوا تو پہلے سفارتی تعلقات کی بنا پر بات چیت ہوتی رہی۔ مسلمانوں کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ گئے، مغیرہ بن شعبہ نے وہاں کے جو وہاں کا جو بادشاہ تھا ایران کا اس کو دعوت دی۔ اس نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی تلوار پر تو نیام بھی نہیں ہے اور ان کا سادہ لباس دیکھا تو کہا کہ ہم تم کو دو دو اشرفیاں دیتے ہیں، یا کچھ اور آفر کی کہ تم کو جو اس نے کہا کہ تم بھوکے ننگے لوگ ہو اور تم کو جتنا مال چاہیے ہم دے دیتے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھوکے ننگے تھے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے اندر ایک رسول مبعوث کیا جس نے ہمیں خوشخبریاں دیں اور جس کی وجہ سے ہم نے زندگی گزارنا سیکھی، اور ہم تمہیں بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی طرف، تم بات مان لو تو لہٰذا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ بہت ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ کل ہماری تلوار یہ فیصلہ کرے گی تمہارے ساتھ۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تلوار ہی فیصلہ کرے گی، اور واپس آئے۔ اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر جنگ کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت سے سرفراز کیا۔ پھر اسی طرح سے جب رومیوں کے پاس یہ لوگ پہنچے مسلمان تو وہاں پر بھی سفارتی بات چیت ہوئی، ادھر سے سفیر گیا ادھر سے سفیر آیا، لیکن ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کو کہا کہ شاید تم کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور دو دو اشرفی کی آفر کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا سفیر آیا اور کہا کہ تمہارا سپہ سالار کہاں ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیٹھے ہیں ہمارے سپہ سالار، وہ اپنے تیروں کو دیکھ رہے تھے ابو عبیدہ بن جراح، اور نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اتنا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سپہ سالار ہے تمہارے؟ نہ ان کا کوئی ذاتی ان کے اندر کوئی امتیازی شان نظر آ رہی تھی، نہ ان کا کوئی لباس امتیازی تھا، نہ ان کے پاس کوئی چیئر تھی، نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کا کوئی دستہ تھا، کوئی عملہ تھا سیکیورٹی کا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سادگی تھی مسلمانوں کی، کس سے ڈرنے والے تھے یہ لوگ؟ تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے؟ واقعی میں کہ وہ ایسے صحرا نشین تھے کہ جو موت سے بے پرواہ ہو گئے تھے، جن کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، جو موت کو خوشی سے گلے لگانا چاہتے تھے اللہ کی راہ میں۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے وہ صحرا نشین تھے کہ جن کو جنت اپنی آنکھوں سے نظر آتی تھی، جو ہر چیز سے بے پرواہ ہو گئے تھے، استغنا ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اور اسی استغنا کی ضرورت ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جانا، دنیا کی لالچ سے بے پرواہ ہو جانا، حریص نہ ہونا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسی تعاون کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں سے اپنی فوج کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ کم از کم تم لوگ کسی اونچے مقام پر چلے جاؤ کیونکہ یہ نیچا مقام ہے۔ پھر وہ اپنی فوج کو لے کر کسی اونچے مقام پر چلے گئے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو تعاون امواس تھا وہاں پر بھی وہ تعاون نے بہت زیادہ اپنے اس حصے کو کور کر لیا تھا، یعنی بیماری بہت بری طرح پھیل گئی تھی۔ اور جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا بھی تھا کہ تم یہاں آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے، اور بلکہ خط پڑھ کر انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین، آپ مجھے جس غرض کے لیے مدینہ بلانا چاہتے ہیں میں اسے سمجھ گیا، میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، اس لیے مجھے یہیں رہنے دیں۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ تھے، یعنی اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھا۔ بہرحال جب وہ اوپر لشکر کو لے کر منتقل ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی تعاون کا حملہ ہو گیا، اور جب مرض نے شدت اختیار کی تو انہوں نے معاذ بن جبل کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور اتحاد اور اتفاق کی وصیت کی، اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 58 برس تھی، 58 ایئرس۔ جب معاذ بن جبل نے ان کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا تو خطبہ دیا ایک بہت ہی پرزور، اور کہنے لگے، مسلمانوں، تم پر آج ایک ایسے شخص کی جدائی کی مصیبت آ پڑی ہے جس کی مثل میں نے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ سب سے بڑھ کر درگزر کرنے والے تھے، سب سے زیادہ غل و غش سے پاک تھے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر اندیش تھے، اور ان پر سب سے بڑھ کر شفیق تھے، اس لیے تم سب ان کے واسطے رحمت اور مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ کی قسم، اب ان جیسا کوئی شخص تمہارا سردار نہ ہوگا۔ معاذ بن جبل نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر بن عاص اور دہاق بن قیس رضی اللہ عنہما نے قبر میں اتارا، اور اسلام کے اس آفتاب جہاں تاب کو سپرد خاک کر دیا۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ روایت کچھ بھی نہیں ملتی ہے، بس دو بیٹوں کا ذکر ملتا ہے جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور چند احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ دیکھا جائے تو فضائل اور حسن اخلاق اور عادات کے اعتبار سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے، فائز تھے۔ پھر اسلام میں سبقت، حق کی راہ میں بغیر کسی جھجک کے اپنی جان دے دینے کی کوشش، اللہ کے رسول سے محبت، جہاد کا شوق، بہادری، زہد اور استغنا، اخلاق، ایثار، حلم اور شفقت، تدبیر اور فراست، یہ ان کے سب سے نمایاں، ان کی سیرت کے ابواب ہیں، پہلو ہیں۔ ان کے یہی جو اوصاف تھے، جو ان کی خوبصورتی تھی ان کے اخلاق کی، اسی وجہ سے ان کو اللہ کے رسول کے پاس تقرب کا درجہ حاصل تھا، اور اس لیے ان کو امین الامت کے منفرد لقب سے نوازا گیا۔ کتنا بہترین کردار تھا، آپ دیکھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ میں تم کو ابو عبیدہ امین الامت کی قیادت میں بھیج رہا ہوں، جو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ اسے برداشت کر لیتے ہیں، جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو ان سے تعلق توڑتا ہے وہ اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں پر نہایت شفیق ہیں اور کافروں پر بہت سخت، اس لیے تم لوگ کسی معاملے میں ان کی نافرمانی یا مخالفت نہ کرنا، وہ تمہیں جو حکم دیں گے تمہاری بھلائی کے لیے دیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ کسی ایک عام مسلمان سپاہی نے دشمن کے ایک سپاہی کو پناہ دے دی، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص نے اس کو مارنے میں تعامل کیا کہ یہ پناہ ایک سپاہی نے دی ہے، کسی سپاہ سالار نے نہیں دی ہے۔ جب ابو عبیدہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اس مسلمان مجاہد کی دی گئی پناہ کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرد سب کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے، اور لہٰذا انہوں نے اس پناہ کو قائم رکھا۔ تو بہت زیادہ عاجزی اور درگزر تھا ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ سیرت، وہ کردار پیدا کرے، ہمارا بھی اخلاق ایسا ہو کہ لوگ ہمیں امین کی حیثیت سے جانیں، امانت دار کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ استقامت، وہ استغنا پیدا کرے جو کہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سیرت اور کردار کو بھی ویسے ہی بنا دے جیسے کہ صحابہ کرام تھے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔